سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن۔ ہمارے سیدی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چمن کے معنی باغ ہیں، دشت کے معنی جنگل، اور دمن کے معنی کوڑا پھینکنے کی جگہ۔ دشت و دمن یعنی جنگل اور کوڑا پھینکنے کی جگہ۔ لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے پر جو رحمت برستی ہے، دمن کہتے ہیں کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی جگہ کو۔ اللہ کا نام ایسا ہے جیسا کھلا ہوا باغ، اور غافل غافل یعنی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو دن گزرتے ہیں، غافل دن یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو دن گزرتے ہیں، وہ مثل کوڑا کرکٹ کے بیکار ہیں۔ اللہ کی یاد سے جو غافل ہے، اس کا دل گویا کہ دمن ہے، کچرے خانہ بنا ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کی مثال کھلا ہوا باغ ہے۔ لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، آ گیا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دے، اور دوسری حدیث شریف میں ہے، المہاجر من حجر السوء، مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو ترک کر دے۔ صرف وطن چھوڑ دینے کا نام ہجرت نہیں، ایک وطن سے چھوڑ کے دوسرے وطن میں آ گئے لیکن گناہوں کو نہ چھوڑا، تو یہ ہجرت کی روح نہیں ہے۔ ہجرت کے اصل معنی یہی ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دے، وطن بھی چھوڑے اللہ کے لیے اور گناہوں کو بھی چھوڑ دے اللہ کے لیے، اصل ہجرت یہ ہے۔ ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف در کے وطن، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، پا گیا جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی ہے، اسلام کے لیے کی ہے، اور اگر کوئی دوسرے مقصد کے لیے کی ہے تو وہ اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نام پر جس نے ہجرت کی ہے، اپنے دین کی خاطر جس نے ہجرت کی ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، اصل بہار وطن اس نے پائی ہے، اصل ہجرت اس کی ہجرت ہے۔ یہ ہے پیغام یہ ہے میدان آہو باندے کرو دامنے کو میں ہے دامنے کو میں دل کہتا بل یقین پائے گا نسبت اولیاء بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن ہمارے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی سچی طلب ہو اور وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ملتے ہیں. یہ اللہ کا راستہ مایوسی کا راستہ نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ کوشش کرے صدقے دل سے. تو دنیا میں اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں گزرا کہ اس نے اللہ کو چاہا ہو اور اللہ اسے نہ ملے ہو. اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست, کہ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر, کہ اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں گزرا جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہ ہوئی ہو, اللہ نے اسے اپنا نہ بنایا ہو. اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست, اے خواجہ اے عزیز, تمہارے دل میں اللہ کو پانے کا وہ درد ہی نہیں ہے. اگر درد ہوتا تو طبیب موجود ہے, کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور اسے تربیت لو تو اللہ تعالیٰ کو پا جاؤ گے. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے ہر شو, شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا گانا ہے وہی ہے وطن, عاشقوں کا گانا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت تو میں کیا کہوں, پھر مدینے کی لذت تو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میرا وطن, کاش ہوتا مدینے میرا وطن. کس طرح میں کہوں دل سے اے تو روزو, کس طرح میں کہوں دل سے اے تو روزو, زندہ باد وطن زندہ باد حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک واز اور ایک ایک شعر معرفت سے بھرپور ہوتا ہے. یہ تو اشعار ہیں, ویسے بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر ٹپک رہا ہے. حضرت والا کی زبان میں ایسی لذت ہوتی تھی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے حضرت والا کے منہ میں مٹھائی یا کوئی گلاب جامن رکھ دی ہو. سننے والوں کو یہ احساس ہوتا تھا تو خود حضرت والا کی یہ کیفیت کیا ہوگی. اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار اور عبارات فرمائی ہیں ان کو اکٹھا کر کے الگ شائع کر دیا جائے. تو جو عاشق رسول بظاہر عاشق رسول بنتے ہیں لیکن ان کی زندگی شریعت کے اور سنت کے خلاف ہے, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس پہ جو صاحب کام کرنا چاہیں. اس پر جناب حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جزاک اللہ جزاک اللہ. پھر یہ جو شعر کا حضرت والا کا شعر ہے کہ کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن, کیونکہ ویسے بھی اسلام نے وطن کی محبت نہیں سکھائی. اگر وطن ایسا قیمتی ہوتا تو کعبے سے ہجرت کا حکم ہی نہ ہوتا. تو میں کس طرح سے کہوں کہ زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن, جبکہ میں تو کراچی میں ہوں اور دل میرا مدینے میں ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا, ہیں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو ست وطن. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلامی مملکت ہے تو ہمیں اس سے کوئی کام ہی سروکار ہی نہیں, بلکہ اسلامی مملکت میں ہم رہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اسلامی مملکت وہ ہے کہ جس پر حکمران مسلمان ہوں, اگرچہ چاہے وہ کتنے ہی گناہگار ہوں اور بیرونی طاقتوں کی وجہ سے اسلام کو پورا پورا نافذ کرنے میں قادر نہ ہوں، قدرت نہ رکھتے ہوں، یا اپنی کمزوری، ایمانی کمزوری کی وجہ سے وہ اسلام کو لاگو نہ کر سکیں، تو بعض لوگوں نے جو ہے اس میں فتنہ پھیلایا تھا کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور اس سے اچھا ہے کہ یہ پاکستان کو ہندوؤں کو دے دیا جائے، ہندوستان کو دے دیا جائے، یا انگریزوں کو دے دیا جائے۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے اور یہ بڑی عقل کی خرابی ہے، بددین لوگ اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، بات حضرت والا ہی کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جہاں پر اسلامی حکمرانوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس ملک پر حکمران مسلمان ہوں، اگرچہ چاہے وہ کتنے ہی گناہگار ہوں، اور چاہے وہ اپنی بشری کمزوری سے، چاہے بیرونی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے اسلام کو نافذ نہ کر پا رہے ہوں، تب بھی وہ ملک اسلامی مملکت ہے اور اس کے ایک انچ زمین پر جان دینا شہادت ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ مدینہ اس لیے ہے کہ ہمارے محبوب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں آرام فرمائے، اور اصلی جو وطن ہے وہ وہی ہے ہمارا۔ کیونکہ اگر وطن کی ایسی محبت سکھائی جاتی اسلام میں کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پہ، تو دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصلی وطن تو مکہ مکرمہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دین کی خاطر سے وہاں سے ہجرت کی اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ میں آباد ہو گئے اپنا اصلی وطن چھوڑ کر۔ تو یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے اصل محبوب جہاں پر ہے وہی ہمارا وطن ہے، اصلی وطن ہمارا وہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہیں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن، اے مدینہ سینکڑوں وطن تجھ پر فدا ہو جائیں، تو میں کیسے کہہ دوں اے وطن زندہ باد، اے وطن زندہ باد، کیونکہ میرا اصلی وطن تو مدینہ ہے، میں اپنا دل تو مدینے میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا۔ یعنی دل، اصل کام تو دل سے بنتا ہے، دل مدینے میں ہے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ہم کو چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلیں، ہر لمحہ سنتوں پر فدا ہوں، شریعت اور سنت پر چلیں، ہر لمحہ یہ خیال رکھیں کہ کس موقع کی کیا سنت ہے اور اس کو ہم بجا لائیں، اس سنت پر عمل کریں۔ تو یہ ہے اصلی دل مدینے میں ہونا۔ تو اگر جو شخص مدینے میں رہتا ہے لیکن سنت اور شریعت پر نہیں چلتا ہے تو وہ وہاں رہ کر بھی محروم ہے، اور جو آدمی مدینہ سے تو دور رہتا ہے لیکن ہر وقت سنت اور شریعت پر اس کا عمل ہے، ہر وقت وہ دل و جان سے سنتوں پر فدا ہے، شریعت کے راستے پر فدا ہے، اور اس شریعت اس کی طبیعت بن گئی ہے، تو مدینہ سے لاکھوں میل دور، میل دور بھی ہو لیکن حقیقت میں وہ مدینہ میں ہی ہے، کیونکہ دل اس کے قلب و جان مدینہ میں ہے اور اس اصل چیز عمل ہوتی ہے، تو عمل اس کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محبوب پاک کے عمل کے مطابق ہے۔ تو یہ جو ہے اس، یہ آدمی یہ محروم نہیں ہے، مہجور ہو کر بھی، یعنی جو دور ہو کر بھی دور نہیں ہے۔ ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو پھر مدینے کی للت رو میں کیا کروں، کاش ہوتا مدینے دیوالا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شان یہی تھی کہ جیسے آسمان پر آفتاب ہوتا ہے، ستاروں میں چودھویں کا چاند ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت دیوالا رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی۔ جو اللہ والا اور صاحب درد دل ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے رشک چمن، صاحب درد دل پر چمن، باغ اور بہار اور دنیا کی تمام رونقیں رشک کرتی ہیں، چمن میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، لیکن کوئی پھول ایسا بھی ہوتا ہے جو سارے چمن کی بہار ہوتا ہے. مثلا گلاب کا پھول جب وہ کھلا ہوا ہو تو وہ رشک چمن ہے، ان پھولوں کو بھی اس پر رشک آتا ہے، جیسے چودھویں کا چاند ستاروں میں ہوتا ہے، ایسے ہی نیک لوگوں میں وہ اللہ والا ہوتا ہے. نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی اور روز چل رہے اثر کی آہ ہو، روز چل رہے اثر کی آہ ہو، بخش دے روز محشر مجھے دل میں نن، بخش دے روز محشر مجھے دل میں نن. اس شعر کی تشریح میں مدینہ میں جب کل وہ جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. حضرت نے فرمایا کہ جب میں اپنا دل مدینہ میں چھوڑ آیا تو وہاں سے فراق بھی میرے لیے فراق نہیں، کیونکہ میرا دل مدینہ میں ہے. اگر وطن کی ایسی اہمیت ہوتی تو ہجرت فرض ہی نہ ہوتی. یہ صرف اسی وقت کی ہجرت نہیں ہے، اب بھی یہی حکم ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آدمی نہ بچ سکے تو ایسے کافروں کے ملک سے ہجرت واجب ہے. اس لیے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس زمانے میں مغربی ممالک میں رہنا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت معتدل ہیں، یعنی مفتی صاحب بہت معتدل مزاج کے آدمی ہیں، کیونکہ وہاں رہ کے آدمی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا. اگر خود بچ بھی گیا تو اولاد نہیں بچ سکتی، خراب ہو کے رہتی ہے. اس لیے اس زمانے میں بھی جو اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرے گا اس کو بھی ہجرت ہی کا ثواب ملے گا. بہت سے لوگ جو ہے وہ پیسے کمانے کی خاطر خود کو یا اپنی اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں. ہمارے خود بھی، میرے بھی اپنے بعض دوست ہیں جو 10-10 سال 20-20 سال پہلے، کوئی 30 سال پہلے بیرون ملک محض اس خاطر چلے گئے کہ بعض دفعہ یہاں ایسا ہوا کہ یہاں ہنگامے ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، تو وہ سب اور جو صورتحال یہاں کی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہے اس کی وجہ سے ملک کو چھوڑ کر باہر چلے گئے. اور بے شک انہوں نے بہت ڈالر کمائے. ابھی کچھ دن پہلے میرے دوست کا فون آیا تھا جو یہاں سے چلے گئے تھے باہر، تو بہت خوشی سے بتا رہے تھے کہ کیونکہ میرے ان سے بے تکلفی کے تعلقات تھے، تو فلاں اپنے بیٹوں کا نام لیتے، فلاں کو میں نے اس طرح، اور سب بچوں کو میں نے الگ الگ گھر لے کے دے دیا، اور سب بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، میں دادا بھی بن گیا، نانا بھی بن گیا. میں سنتا رہا، میں نے کہا کہ بھائی تم نے دنیا تو اپنی خوب بنا لی، لیکن تم نے کچھ دین بھی سیکھا وہاں، کچھ دین کا تو خاموش ہے. اب یہ سوچے کہ بڈھا ہو گیا، میں بھی بڈھا ہوں، وہ بھی بڈھا ہے، بلکہ شاید 2-4 سال مجھ سے بھی بڑا ہی ہے عمر کے اندر، لیکن اب اس کے بعد انجام تو سوچے کہ ہم نے ساری زندگی کہاں ڈالر کمانے میں لگا دی، پاؤنڈ کمانے میں لگا دی. اولاد کو نماز تک پڑھنی نہیں آتی، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، اور پردہ وردہ تو خیر کا کس کھیت کی مولی ہے وہاں، تو پردے کا تصور بہت، اللہ ماشاءاللہ جو بہت ہی مضبوط ایمان کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے، وہاں ایسے ممالک میں بھی پردہ کرتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. اور جو لوگ یہاں سے خود چلے گئے ان کے بچے یہاں ہیں، ان کے بچے برباد ہو جاتے ہیں، آزاد ماحول مل جاتا ہے اور بچے برباد ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. میرے کئی دوست ایسے ہیں کہ بے شک میں مانتا ہوں کہ وہاں انہوں نے اپنے بنگلے بنا لیے اور بڑے خوشحالی بظاہر خوشحالی کی زندگی گزار رہے، لیکن چین تو ان کو ابھی بھی نہیں ہے، پریشان تو ابھی بھی ہیں وہ، اور مصیبت میں ہیں. کتنے غموں کا ذکر، ٹینشن کا ذکر اس نے مجھ سے کیا کہ فلاں دعا کرو کہ فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی، عذاب میں مبتلا ہے. تو اول تو آپ نے سنی لیا کہ اس زمانے میں ایسے ملکوں میں رہنا جائز نہیں ہے. اور فقہائے کرام نے، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے تو بہت پہلے ہی فرماتے تھے کہ فقہائے کرام نے معاش کے لیے ملک سے باہر جانے کو منع فرمایا، اس سے دین سلامت نہیں رہتا اور اصلی وطن جو ہمارا آخرت ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. تھوڑی سی عقل استعمال کرے انسان کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ہم نے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ملفوظ بھی ہے جس کو ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے نظم کر دیا تھا, وہ میں سنا دیتا ہوں اپنے نظر کے لیے بھی. جس جہاں سے اصل میں دنیا کے لیے تو ہم بہت عقل استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ ہماری جہالت ہے, یہ ہماری کوئی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم جہاں اصل رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ذرا سی سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. اگر روزانہ تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کریں کہ یہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ہمیشہ کے لیے, اور جو یہ دنیا تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے, اور آخرت کو فرمایا کہ اصلی حقیقتی آخرت ہے, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. لیکن چونکہ دل پہ غفلت کی بھوسی چڑھی ہوئی ہے تو آخرت کی زندگی کو اپنے انجام کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے. اگر اپنے انجام کو تھوڑا سا سوچ لیا کرے کہ ہمیں جو کچھ بھی یہ مال دولت اور جو کچھ بیوی بچے اور یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے, کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی, جس کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا. یہ ختم نہیں ہے بلکہ یہ تو منتقل ہوا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے معنی منتقل ہو گیا, اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گیا. اب اصل زندگی تو اس کی وہ ہے, ہر آدمی دفن کر کے تدفین کر کے آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے بچوں سے ہمدردی کرتا ہے, اس کے رشتے داروں سے ہمدردی کر, بھائی بڑا افسوس ہوا اب تمہارے بچوں کا کیا ہوگا, اب اس کا کیا ہوگا, اس کا تو غم کوئی کر لیتا ہے. حالانکہ اب تو مرتے وقت بھی میت کو نہلا رہے ہیں دنیا کی باتیں, قبرستان میں دفن کر رہے ہیں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, ہنستے ہوئے بھی دیکھا وہاں لوگوں کو ہنسی اڑا رہے ہیں. یعنی انجام سے اتنی غفلت اور اتنی بے خبری, یہ ہماری جہالت ہی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور عقل استعمال کریں کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے آگے کوئی نہیں سوچتا کہ جس کو ہم دفن کر کے آ رہے ہیں اب اس کا آگے سفر شروع ہو گیا ہے. اب اس کے ساتھ وہ تمام حالات جس میں قرآن و حدیث میں خبر کی گئی ہے, وہ تمام حالات اب اس کے ساتھ پیش آ رہے ہوں گے. منکر نکیر کا سوال ہوگا, وہ سوال پوچھیں گے کہ مر ربو کا, کہ تمہارا رب کون ہے, اور جس نے اللہ کو دنیا میں یاد کیا ہوگا اور نمازیں پڑھی ہوں گی اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور حلال کھایا ہوگا اور اللہ کو یاد کیا ہوگا, تلاوتیں کی ہوں گی, تو وہ تو فوراً جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اور جس نے یہاں غفلت کی زندگی گزاری ہوگی وہ پریشانی میں پڑ جائے گا, گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا. اور پھر دوسرا سوال ہوگا, اور ایسے شخص پر جو منکر نکیر آتے ہیں وہ غضب کی حالت میں آتے ہیں, غضبناک حالت میں, مردہ ڈر جائے, اور نیک آدمی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے والا, اس کے لیے انتہائی حسین اور جمیل اور انسیت والی شکل میں آتے ہیں, وہ فوراً جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے. تو اس لیے اللہ کو دنیا میں خوب یاد کرنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک شخص کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے. اور پھر اس کا دوسرا سوال کرے گا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, وہی ہے جو سنت اور شریعت پہ چلے گا اور مسائل کا علم ہوگا, فوراً جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے. پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ دکھلائی جائے گی کہ یہ کون ہے. تو جس نے سنتوں پر عمل کیا ہوگا, اب جو سنتوں سے غافل ہے, دین سے غافل ہے, وہ گھبرا جائے گا, وہ کہے گا میں جانتا نہیں ہے, تو کوئی اجنبی شکل ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. اور جس نے سنت اور شریعت پہ اپنی زندگی گزاری ہوگی, فوراً خدا تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں, کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال اس پہ آسان ہو جائیں گے. اب یہ کوئی سوچتا نہیں کہ اب یہ جو قبر میں چلا گیا اصل اب تو اس کا سفر شروع ہوا, اس کا کیا ہوگا, اس کے بچوں کا سوچتے ہیں. اور اس کے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ابھی ہماری گلی میں ایک دوست رہتے ہیں, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں, چھوٹے چھوٹے بچے اور بیٹی ایک چھوڑ گئے وہ, لیکن ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے ہو گئے بچے, اور ایسے شرارتی ہیں, ایسے کھیل کود کرتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, کیسے اللہ پالتا ہے ان کو. تو اصل حقیقی پالنے والے تو اللہ ہی ہیں, تو دنیا میں تو جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جس کو, تو اللہ ہی اس کو پالتے ہیں, اللہ کے ذمے ان کا رزق ہے, جس نے پیدا کیا اسی کے ذمے اس کا رزق اس کے ذمے اللہ کے ذمے ہے. پیدا کیا اور رزق نہ دیں تو یہ تو ظلم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے قرآن پاک میں, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, یہ جو بھی زیرو دنیا میں آتا ہے کوئی ایسا زیرو نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا. پیدا کرتے ہیں تو رزق بھی اس کا اتارتے ہیں, اور مزید تاکید اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ ہم اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، کہاں رزق پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ بھول گئے اس کو پھینک دیا دنیا میں، بس جہاں چاہے لڑکتا پھڑکتا رہے، فقر و فاقے میں رہے یا نہیں. فقر و فاقے میں بھی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں اور خدا تعالیٰ اس جانتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق پہنچانا ہے، کہاں پہنچانا ہے. تو یہ سب تو رزق جس کو پیدا کرتا ہے وہی، اگر یہ ان لوگوں کا فکر انسان کرتا ہے لیکن یہ فکر نہیں کرتا کہ اس مردے کے ساتھ اب کیا حالات پیش آ رہے ہوں گے، اور آج اس کو ہم پہنچا کے آئے ہیں، کل ہمیں کوئی پہنچانے آئے گا، پھر ہمارا بھی یہی سفر شروع ہو جائے گا. غرض یہ کہ حضرت والا اشعار میں یہی فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، تو ذرا سی ہم عقل کو استعمال کریں. جس جہاں سے ہمیشہ جانا، جس جہاں سے ہمیشہ جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ جانا، جس جہاں سے ہمیشہ جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ارشاد دل سے دنیا سے کیا لگا، اور چھوڑو کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑو کر جن کو ہے یہاں سے جانا. اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اور پاس جن کے ہمیشہ جانا. پاس جن کے ہمیشہ جانا، پاس جن کے ہمیشہ جانا، بس وہی سے ہے دل کو لگا، بس وہی سے ہے دل کو لگا. تو فرمایا کہ دل کو، دل جو ہے صرف اللہ کے لیے، معاملات تعلقات سب رشتہ داروں سے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور جن کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ معاملات، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن دل میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو، دل میں ان کے سوا کوئی نہ ہو. شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کی محبت کو دل میں بسا لے، اللہ کی محبت کو دل میں حاصل کر لے، اللہ کی محبت کی شمع دل میں روشن کر لے، تو اللہ کی محبت کی شمع اس کے قبر کے اندھیرے میں بھی کام آئے گی، محشر کے اندھیرے میں بھی کام آئے گی، اور جنت میں بھی کام آئے گی. لیکن جس شخص نے سنت اور شریعت کو پامال کیا اور اللہ کے محبت سے محروم گیا خدا نخواستہ، تو قبر کی اندھیری میں اندھیری رہے گی اور محشر میں بھی اندھیرا رہے گا. تو اللہ کی محبت کو پانے کی یہ جگہ ہے، دنیا جو ہے یہ دین کی محنت کرنے کی جگہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، جنت کو آباد کرنے کی جگہ ہے یہ. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، ہم تھوڑی سی عقل کو استعمال کریں کہ آخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. دیکھ رہے ہیں دن رات اپنے دوستوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو دفنا کے آتے ہیں، کوئی واپس لوٹ کر نہیں آتا، آیا آج تک کوئی واپس لوٹ کر؟ تو یہ عقل سے انسان کام لے کہ جب واپس کوئی آتا نہیں اور ہمیشہ کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، تو وہاں جو کچھ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو اس پر عمل میں فائدہ ہے، یا زمانے کی اتباع کرنے میں فائدہ ہے، رسم و رواج کرنے میں فائدہ ہے. تو اپنے دل کو ان چیزوں سے ہمیں بچانا ہے. معاملات سب کے ساتھ جیسے شریعت نے حکم دیا، والدین کی خوب خدمت، اور بیوی بچوں کے ساتھ جو شریعت نے اور سنت نے ہمیں سکھایا ہے ان کے ساتھ محبت بھی ٹھیک ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الانسان لحب، ان الانسان حب الخیر لشدید، ہے نا، کیا آیا تھا؟ ہم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اس کے انسان کے دل میں جو ہے خیر معنی یہاں مال ہے، کہ اس کے دل میں مال کی محبت شدید ہے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مال کی محبت شدید بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے یہ، لیکن فرماتے تھے کہ اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، جو ایمان والے ہیں، اللہ فرماتے جو ایمان والے ہیں، جو میرے ہیں، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو میرے وفادار ہیں، ان کے دل میں میری محبت شدید نہیں ہے، اشد ہے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت 49% بھی ہو تو جائز ہے، 51% اللہ کی محبت ہو تو نجات ہو جائے گی، اور 100% ہو تو سبحان اللہ، اللہ کا حق یہی ہے کہ 100% اللہ کی محبت ہو۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیوی بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت محبت ہے اس کے ساتھ، لیکن جب بیوی کو دیکھے تو پہلے اس کی نظر اور دل اللہ پر جائے کہ یہ میرے اللہ کی بندی ہے، یہ مجھے میرے اللہ نے دی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہے۔ بچوں کو دیکھے تو فوراً دل میں خیال کرے کہ یہ میرے اللہ نے یہ نعمت مجھے دی ہے، تو سمجھو کہ اس کے دل میں اشد محبت اللہ کی ہے۔ تو فرمایا کہ مال سے محبت، بیوی بچوں کی محبت شدید بھی جائز ہے، لیکن اشد محبت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اور اس کی علامت یہ بھی فرمائی کہ بھائی جیسے اذان ہو رہی ہے، ابھی بیوی سے بات کر رہا ہے، بچوں میں مصروف ہے، مشغول ہے، خوش ہو رہا ہے، ان کی معصومانہ باتیں سن سن کے خوش ہو رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ بچے مفرح قلب ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ان میں خوش گپیاں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنی فوراً سب چھوڑ چھاڑ، نماز، اب بھائی اب نماز کا وقت ہے، سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہے۔ اسی طرح کہیں کوئی تقریب ایسی ہے جہاں گناہوں کی کارروائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، آتش بازی ہے، مخلوط اجتماع ہے، گانا بجانا ہے، یا مووی کیمرے سے مووی بن رہی ہے، یا اور کوئی رسومات گناہ کی ہو رہی ہیں۔ رسم تو ہے ہی گناہ، رسومات تو میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر اس قدر جہالت ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کہ رسومات کے رسومات ہی رسومات ہیں۔ آج مسلمانوں پر ایسے مظالم ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، کس کس حالت میں بچے یتیم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین سال کے بچے رو رہے ہیں، ان کے ماں باپ شہید ہو گئے ہیں، اور بے یار و مددگار ہیں، کھانے کو نہیں، لیکن ہماری وہی مستیاں چل رہی ہیں، وہی گانے بجانے ہیں، شادی کی تقریب میں کوئی رسم چھوڑتے نہیں ہیں، وہاں خون بہ رہا ہے اور یہاں جو ہے اپنی مستیاں نہیں چھوڑ رہے، اس قدر جہالت ہے ہمارے اندر۔ اور جو کام کر رہے ہیں کوئی چیز اپنی نہیں، سب غیروں کی نقالی ہے، یہود و نصارہ کی نقالی، ہندوؤں کی نقالی، کوئی چیز اپنی تو ہو مگر کوئی چیز اپنی نہیں ہے، نقل ہی نقل ہے۔ اگر ارے میرے دوستو نقل کرنی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی نقل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی نقل کرو۔ یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی عقل سے کام لیں کہ کل ہمارے کام کون آنے والا ہے، یہ معاشرہ کام آنے والا ہے، یہ زمانہ کام آنے والا ہے۔ وہاں تو بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ یہاں کتنی محبت جتاتے ہیں، کتنے دعوے کرتے ہیں محبت کے، لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی پہچانے گا نہیں، گھبرائیں گے وہاں۔ کل بھی ایک واقعہ قصہ حافظ صاحب سنا رہے تھے، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں دو آدمی ایسے ہوں گے کہ ایک شخص کے لیے جو ہے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، فرمایا کہ ایک ایک نیکی کی قیمت قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کو ایک نیکی کی کمی ہوگی، اور ورنہ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس کل ایک ہی نیکی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور نیکی اس کے پاس کوئی ایک باقی ہے۔ اب یہ تلاش کر رہا ہے کہ کاش مجھے کہیں سے ایک نیکی مل جائے، کاش کہیں سے ایک نیکی مل جائے۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو دیکھا، بھائی کیا بات ہے، اس نے کہا کہ میرے فیصلے میں ایک نیکی کی کمی ہے، اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو خدا تعالیٰ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ کہے گا کہ بھائی یہ ایک نیکی میرے تو کسی کام کی ہے نہیں، کیونکہ میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو بھائی یہ ایک نیکی تو ہی لے لے، تیرا کام بن جائے۔ تو پھر وہ شخص اس کو ایک نیکی دے دے گا، اور وہ خوشی خوشی واپس آئے گا، اور اس کا اعمال نامے میں وہ نیکی بھاری پڑ جائے گی، اور اس کا فیصلہ جنت کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کہاں سے، کس نے تجھے ایک نیکی دے دی؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ فلاں شخص کے اس طرح اس طرح کہا، اس نے مجھے یہ نیکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلوائیں گے اور اسے پوچھیں گے تو نے کیوں اس کو ایک نیکی دی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو یہ کل تھی ایک ہی کی اور میرا تو جہنم کا فیصلہ یقینی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا کام بن جائے یہ کم از کم یہی جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت والے ایسے کرم والے ہیں تو وہ فرمائیں گے جا تیری بھی بخشش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے پیار کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں جس میں دنیاوی راحت بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا مشکل پڑ جائے گی، یہ شیطان سکھاتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ وہ اللہ شیطان جو ہے تم کو فقر کے سے ڈراتا ہے اور تم کو جو ہے دھوکے کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، شیطانی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تم کو بری بری بیہودہ حرکتوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہماری دنیا بھی درست ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، جس کا دین درست ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی درست ہو جاتی ہے، اور جس کا دین درست نہیں اس کی دنیا بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو پٹنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، ان کو عذاب میں ہی رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے کہ نہیں۔ ہمارے رشتے دار بعض ایسے ہیں جو رسومات میں اس قدر بڑھ چڑھ کر نقل کرتے ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہماری خواتین کے ذریعے، کیونکہ خواتین کو نقل کی بہت عادت ہوتی ہے، زمانے کو دیکھنے کی بہت عادت ہوتی ہے، رسومات کے اندر بہت زیادہ وہ آگے بڑھی ہوتی ہیں، وہ مردوں کو مجبور کرتی ہیں کیا ایسے ایسے کرو، یہ لاؤ اور وہ لاؤ، اور نہیں کرتا مرد تو منہ کھلا لیتی ہیں۔ اب ایسے وقت میں مردوں کا کام ہے کہ ذرا ہمت سے کام لیں اور حکمت سے کام لیں اور ان کو پیار محبت سے راضی کر لیں کہ بھائی اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے، باقی تم جو کہو جائز طریقے سے ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہ رشوتوں کا دروازہ بھی اسی طرح کھلتا ہے کہ عورتیں مطالبے کرتی رہتی ہیں، تنگ کرتی رہتی ہیں مردوں کو اور ضرورت سے زائد خرچ مانگتی ہیں، لہٰذا مرد مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ سکھاتی ہیں، دیکھو فلاں ہمارے ساتھ کا تھا، اس کا دیکھو کیسے بنگلہ ہو گیا، کیسی گاڑی ہو گئی، فلاں اسکول میں اس کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے مردوں کو کس کس طرح سے یہ بیچاری بہکا دیتی ہیں، کیونکہ ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان کی عقل آدھی ہے، لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی عقل تو آدھی ہے لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں، ان کے اندر کتنا ایسا ہے کہ بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں۔ یہ تو بہرحال یہ کہ ایسے موقع کے اوپر جو ہے محبت ہی رکھے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، غصہ نہ کرے، شدت نہ کرے، لیکن بزرگوں سے پوچھے کہ ایسے موقع پر ہم ان کو کس طرح منائیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر بیوی بچے جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے کے عادی ہیں، کہ اب تو کیبل کا زمانہ آ گیا، اس کے بعد اسمارٹ فون کا زمانہ آ گیا، تو اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹی وی لا دو یا اسمارٹ فون لا دو، یا گھر کے اندر وہ رکھا ہوا ہے اور اب چھڑانا ہے، اب معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے، اس کے دیکھنے سے زندگی عذاب بن جاتی ہے، چوری ڈاکہ قتل و غارت گری کیا نہیں سکھایا اس ٹی وی نے، بے حیائی سکھائی، ہماری بچیاں مائیں بیٹیاں ہماری بے پردہ پھر رہی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے، تو ہماری مائیں بیٹیاں لعنت کے سائے میں، خدا اور رسول کی لعنت کے سائے میں، اور ہم خوش ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی ایڈوانس ہے، بڑی بے پردہ پھر رہی ہے، لاکھوں لوگوں کی نظر اس پہ پڑ رہی ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہماری مائیں بیٹیوں کو لوگ بری نظر سے دیکھیں، تو ہم بھی کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھیں اور دوسرے ہماری ماں بہن کو نہ دیکھیں، اور جو دیکھ رہا ہے یا دکھا رہی ہے بے پردہ پھر رہی ہے اللہ اور رسول کی لعنت کے سائے میں ہے۔ ان بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اسی طرح عذاب کی زندگی، وہ سمجھتے زندگی یہی ہے، حالانکہ اگر اللہ والی زندگی گزارنا شروع کر دیں پھر دیکھو کہ قلب کو کیسا سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، قلب کو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ میرے عزیزوں اور دوستو، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ کل ہمارے کون کام آنے والا ہے، یہ سب معاشرہ، یہ سب زمانہ، یہ سب رشتہ دار ہم کو چھوڑنے والے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے والے ہیں، یہ ہم کو چھوڑنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ پہچانے گا بھی نہیں، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، تو اس وقت کون کام آئے گا ہمارے؟ اللہ ہی کام آئے گا۔ تو تھوڑی سی یہ زندگی اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق ہم گزار لیں۔ اب رہا معاشرے کا خوف، کہ جب انسان نیا نیا دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، بیوی کہتی ہے بھائی تم کام اللہوں میں جانے لگ گئے ہو، تم لوگ کہتے ہیں بھائی تم کیا ہو گئے، داڑھی کسی نے شروع کر دی، ارے تم تو ملا ہو گئے، کہاں جا رہے ہو تم، زمانہ دیکھو کہاں جا رہا ہے۔ تو بھائی ایسی جب حالت ہو تو نیک صحبت میں زیادہ رہیں، سارا معاملہ صحبت کا ہوتا ہے، برے لوگوں میں صحبت طالح ترا طالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت. اگر نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے. ایسے آدمی کو کسی اللہ والے کے ساتھ زیادہ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادہ تعلق پیدا کرنا چاہیے. پہلے تو عقل سے سوچے کہ میرا فائدہ کس کام میں، جب فائدہ معلوم ہو جائے کہ بھائی فائدہ اسی میں ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، تو پھر کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے اور اس کے کہنے پر کچھ دن چلتا رہے، انشاءاللہ یہ مخلوق کا خوف بھی دل سے نکل جائے گا اور ہمت پیدا ہو جائے گی. جس نے بھی کسی اللہ والے سے تعلق کیا اور تھوڑا عرصہ چلتا رہا، خدا تعالیٰ نے اس کو ہمت دے دی. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ. پھر اس میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اللہ کی مرضی پیش نظر رہے کہ میرے کام، مجھے پیدا بھی اسی نے کیا، میرا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں. آج کہتے ہیں کہ عزت ہماری ہے کہ بھائی کروڑوں روپے میں شادی ہو، فلاں بینکویٹ ہال کو بک کرائیں ورنہ ناک کٹ جائے گی ہماری، لوگ کنجوس کا تانا دے دیں گے یا اور کوئی بیکورڈ کا تانا دے دیں گے. تو بیکورڈ تو ہیں ہم، بیکورڈ ہوں گے جہنم سے اور فارورڈ ہوں گے جنت کی طرف انشاءاللہ تعالی، اللہ کی طرف فارورڈ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کا راستہ طے ہوگا. تو عزت سمجھتے ہیں کہ کروڑوں میں شادی ہو، موویاں بنے اور خوب شان و شوکت کے ساتھ بارات آئے اور جائے، لیکن ایسی شادیوں کا کتنے ہمارے دوست بھی، یہ بھی گواہ ہیں، کتنے ایسی شادیوں کا انجام کیا ہوا کہ دوسرے دن طلاق ہو گئی، اور نئی طلاق نہیں بھی ہوئی تو ناچاپیاں ایسی ہیں کہ دونوں خاندانوں میں جھگڑے ہیں، آپس میں گالیاں تک دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بعضے ہم نے میرے جاننے والے ایسے بھی ہیں کہ بےچارے وہ ٹین کی چھت میں رہتے ہیں اور دو کمرے مشکل سے ان کے پاس ہیں، لیکن بارات دیکھی تو 65 لاکھ کی گاڑی، 1.5 کروڑ کی گاڑی اور 25,000 روپے اس کا کرایہ، اور اس پر پھولوں کی چادر بھی بنائی، سجایا بھی اس کو، اور بارات نکلی لاکھوں روپے اس پہ خرچ کیے. ٹین کی چھت میں رہتے ہیں، خالی دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے، اونچی دکان اور پھیکا پکوان. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو ٹین کی چھت میں رہتے ہیں، پر یعنی وہ ایسی کی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک شخص نے پیغام دیا کسی لڑکی کے لیے، اور وہاں معلوم ہوا کہ بھائی لڑکا بھی سید ہے، لڑکی بھی سید ہے. تو جب رخصتی کی رات ہوئی تو وہ لڑکا جو ہے وہ کچھ تبلیغ میں کچھ اللہ والوں کے پاس رہ کے، اس کو کچھ خوف خدا دل میں تھا، تو لڑکی تو پلنگ پہ سوئی اور ساری رات لڑکا جو ہے زمین پہ رہا، اس کے پاس گیا ہی نہیں. تو اس لڑکی بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی اور ماں باپ سے جا کے شکایت کی کہ وہ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں. تو وہ بھی پریشان ہوئے، آ کے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کان میں اس کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے باپ نے آپ سے کہا کہ یہ ہم سید ہیں، ہم سید نہیں ہیں، ہم تو حجام ہیں، ہماری تو اصل جو ہے خاندانی پیشہ حجامت کا ہے، نائی ہیں ہم لوگ. تو میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ لڑکی سید ہے تو میں جھوٹ بول کے ہم لوگوں نے اس سے رشتہ کیا ہے. تو اس نے کان میں کہا کہ تو فکر نہ کر، ہم بھی دنیا کے بیٹے ہیں. اونچی اونچی جو ہے وہ ایسی شاندار چیزیں بنا کے پھر آخر حقیقت اس کی کیا ہوتی ہے، پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں دو پہ، اس سے کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مہونا، سب سے برکت والا نکاح ہوئے جس میں سب سے کم مشقت ہو، سب سے کم خرچ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دونوں جہان کے خزانے قدموں میں ڈھیر ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ فرمایا بھی کہ آپ چاہیں تو ہم مکہ کے پہاڑوں کو، سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں آپ کے لیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے فاقا ہو اور میں صبر کروں، اور ایک دن مجھے آپ نعمت دیں تو میں شکر کروں، میں تو اس طرح زندگی گزاروں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیاں سردار الانبیاء ہوتے ہوئے، جن کے قدموں کی خاک بھی اگر اٹھاؤ تو دونوں جہان کی دولت سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کی کس طرح شادی کی. افسوس ہے ہم مسلمانوں کی، ارے میں کہتا ہوں کہ اگر تم دین نہیں بھی دیکھتے تو عقل سے تو کام لو، کہ اپنے لاکھوں روپے آتش بازی میں گویا کہ اپنے پیسے کو آگ لگا دیتے ہیں. کوئی عقل سے تو کام لو، اتنے پیسے سے تم اپنی بیٹی کے لیے کوئی زمین لے کے دے دو، کوئی اس کو سونا لے کے دے دو تو اس کے کچھ کام آئے گا، ایک دن کے دکھلاوے سے تمہیں کیا مل گیا؟ لوگ پھر بھی باتیں بناتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے قصہ سنایا کہ ایک بنیا تھا، وہ ہندو، اس کو بنیے تو مشہور ہی ہوتے ہیں بخل میں، کنجوسی میں، تو اس کو بہت لان تان ہوتی تھی۔ تو جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس نے سوچا کہ زندگی بھر جو ہے میں نے بہت کنجوسی کی ہے، لوگوں سے بڑے تانے کھائے ہیں، چلو اس شادی میں میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں کہ لوگ واہ واہ کریں، کچھ میری تعریف کر دیں۔ تو اس نے بہت اچھا اہتمام کیا ولیمہ کا، بہت خرچہ کیا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے اپنے ملازموں کو یہ کہا کہ بھائی جب بھی جو بھی مہمان کھانا کھا کے باہر نکلے تو اس کو ایک ایک اشرفی سونے کی انعام میں دینا، تحفے میں دینا، اور پھر خود چھپ کے بیٹھ گیا۔ یہ سمجھنے لگا کہ لوگ سونا دیں گے، میں سونا دوں گا تو یہ بہت تعریف کریں گے کہ بھائی واہ یہ تو انوکھی چیز ہے اور بڑا یہ سخی آدمی نے بن گیا ہے۔ تو خاموش ہو کے چھپ کے وہ بیٹھ گیا درخت کے اوپر کہ دیکھوں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب لوگ کھانا کھا کے نکل رہے ہیں اور کھانے کی برائیاں بھی کر رہے ہیں کہ گھی زیادہ کر دیا اور مرچے تیز کر دی اور بڈھا بکرا تھا، اس قسم کی باتیں کر کے۔ اب جو وہ نکلا تو اشرفی جو ہاتھ میں آئی تو اس نے سوچا اب تو ضرور میری تعریف کریں گے، لیکن جب وہ نکلے اس نے سنا ان کی آوازیں تو کہہ رہے تھے کہ کمبخت بڑا ہی بخیل تھا، اتنا مال ہے اس کے پاس، ایک ایک ہی اشرفی جی دو بھی دے سکتا تھا۔ تو دنیا تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش ہم بڑھیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ اب اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا؟ یہاں تو بندہ اپنی بالش کے مطابق چلے گا، وہاں اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر خوشی سے قبول کریں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کیا ہے کہ بندہ ذرا سی کوشش کرے، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے ابھی نیا نیا چلنا سیکھتا ہے، باپ اس کو کھڑا کر کے دور آتا ہے کہ بیٹا آؤ میری طرف آؤ، چلنا چاہتا ہے وہ، لیکن جیسے ہی گرنے لگتا ہے باپ فوراً دوڑ کر اس کو گرنے نہیں دیتا بلکہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور محبت اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری عمر بھی کوئی کفر پر رہے، گناہوں پر رہے، لیکن جب وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک بندہ اپنے ساز و سامان اور کھانے پینے کی اشیاء اور پورا سامان لے کے کسی اونٹ پر سفر کے لیے نکلتا ہے اور درمیان میں کوئی صحرا میں بھٹک جاتا ہے، اب تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹتا ہے تو اس کا وہ اونٹ، اب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے، سارا ساز و سامان، پینے کا پانی پیاس میں شدید اور دھوپ گرمی سب کچھ ہے اور پیاس بھی شدید ہے اور سامان سارا غائب ہے، اونٹ بھی غائب ہے۔ تو اس کو اس قدر غم ہوا، ادھر ادھر اس نے تلاش کیا اونٹ کو نہیں ملا، تو آخر غمگین ہو کے مایوس ہو کر جس جگہ سے چلا تھا وہاں آ کر لیٹ جاتا ہے تھک ہار کے کہ بھائی اب تو میری موت یقینی ہے، اب تو میری زندگی ہے ہی نہیں، یہ بالکل ہی صفر ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر تھوڑی دیر میں اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ وہیں پھر موجود ہوا، تو اس کو اس قدر خوشی ہوتی ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کی عقل ہی الٹ جاتی ہے۔ خوشی میں بعض اوقات انسان جو ہے عقل اس کی رخصت ہو جاتی ہے، دماغ آؤٹ ہونے لگتا ہے، اتنی خوشی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا، وہ سامان کو دیکھ کر خوش ہو کر کہتا ہے کہ اے میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ، الٹی بات کہہ گیا خوشی کے اندر کہ میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی کا جو یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے میرے دوستوں، خدا تعالیٰ کی طرف ہم قدم تو بڑھائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسی مدد آتی ہے، کیسا سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اصلی سکون قلب اور اصلی چین، اور پھر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے، خدا تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں تو ہماری دنیا بھی درست ہو جائے گی اور ہماری قبر بھی درست ہو جائے گی، آخرت کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وعن زید بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ قال سمعت مالکا وسئل ای شیء ایو شیئن الزہد فی الدنیا قال طیب القصب وقصر العمل. حضرت زید بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا دنیا میں زہد کس چیز کا نام ہے؟ اس کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قصب حلال یعنی حلال روزی کمانا اور امیدوں کی کمی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قصب سے مراد کھانے پینے کی چیزیں جو حلال ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا کلو من الطیبات واعملوا صالحا یعنی حلال اور طیب کھاؤ اور اچھا عمل کرو. احقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ اعمال کو پاکیزہ غذا سے خاص تعلق ہے، اسی طرح حرام غذا سے حرام اعمال پیدا ہوتے ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، حلال چیزیں ہم نے تم کو جو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اور آرزو کا مختصر ہونا اس وقت مفید ہے جبکہ موت کے خوف سے آخرت کی تیاری یعنی اعمال صالحہ میں لگا رہے. اسی طرح دنیا سے بے رغبتی اس شرط سے مفید ہے کہ دنیا کی یہ بے رغبتی آخرت کی رغبت کا سبب بن جائے. یعنی بعض لوگ دنیا سے بے رغبت تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے بے رغبت رہتے ہیں، آخرت کی وجہ سے نہیں رہتے. تو مفید بے رغبتی وہ ہے دنیا سے کہ جو آخرت کی رغبت کا سبب بن جائے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ قصب حلال کو زہد میں کیا دخل ہے جو روایت بالا میں مذکور ہے، تو جواب یہ ہے کہ بہت سے نادان اور کم علم لوگ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا اور موٹے کپڑے پہننے اور سوکھی روٹی کھانے کا نام زہد ہے، لہذا اس روایت سے اس عقیدے کی اصلاح مقصود ہے. یعنی زہد کی حقیقت یہ ہے کہ حلال کھائے اور بقدر ضرورت پر قناعت کرے اور آرزو کو مختصر رکھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہد اس کا نام نہیں کہ حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اپنے مال کو ضائع کر دے، بلکہ زہد دنیا میں یہ ہے کہ جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اعتماد اس پر کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ روکے اور ان کو تکلیف ہو. سفر کے دوران جب بھی سواری بلندی پر چڑھے، بلندی پر کہیں پر بھی جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں تو کتنی جگہ پہ پل ہیں تو اس کے اوپر چڑھ رہی گاڑی، تو اس وقت بھی اس موقع کی بھی یہی سنت ہے. اور سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، مسجد کی سیڑھیاں ہیں، گھر کی سیڑھیاں، اس پہ بھی سنت ہے کہ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، اور جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے سبحان اللہ کہے. فائدہ مرقات میں ہے کہ یہ سب سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت داہنا پاؤں بڑھائے اور اللہ اکبر کہے، خواہ ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، خواہ معمولی نشیب ہو تو ثواب سنت کی توقع ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خصائص یعنی خصوصیات میں جو صرف آپ کو حاصل تھیں، یعنی ان امور کے بیان میں جو اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف آپ ہی کو عطا فرمائے، اور وہ چند قسم کے ہیں. ایک قسم وہ امور جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی ذات مقدسہ میں پائے گئے، مثلا سب سے اول آپ کے نور پاک کا پیدا ہونا، یعنی تمام خلقت میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونا، اور یوم میثاق میں سب سے اول الست بربکم کے جواب میں آپ کا بلا فرمانا. یعنی قرآن پاک میں جو آیت ہے اللہ تعالی نے پوچھا تمام روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو سب سے پہلے جواب دینے والے بلا یعنی بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں, تو یہ سب سے پہلے جواب دینے والی ہمارے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تھی. آپ کا نام عرش مبارک پر لکھا جانا, خلق عالم سے آپ کا مقصود ہونا, پہلی سب کتب میں آپ کی بشارت اور فضیلت ہونا ہے. جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ہر کتاب میں آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی برکات حاصل ہونا, ان کی روایت فصل اول اور دوم میں گزری ہیں وغیرہ ذالک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل, انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو اب تک جو ہم نے غفلت کے دن گزارے ہیں, اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے, اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے. اللہ اب ہمیں اپنے زندگی کے ہر ہر لمحے کو اپنی رضا کامل کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے طریقوں پر, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری طبیعتوں کو شریعت بنا دے. اے اللہ ہماری طبیعتوں کو شریعت بنا دے, دین پسند بنا دے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, گناہوں والی زندگی سے اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو, مجھ سمیت ہر مسلمان کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما دے کہ ہم جان دینا آسان ہو, آپ کو ناراض کرنا اس سے بہت مشکل ہو. اے اللہ ایسا ایمان و یقین مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, ہر ہر مسلمان کو اے اللہ عطا فرما دے. اے اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما, نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دے, قلب سلیم عطا فرما دے, فہم سلیم عطا فرما دے. اللہ نور والی پاکیزہ زندگی عطا فرما, پرسکون زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے نبی کا راستہ عطا فرما. اللہ اپنے نبی کا راستہ عطا فرما. اے اللہ اپنے نبی کا راستہ عطا فرما. اے اللہ اکابر کا طریق نصیب فرما. اے اللہ اپنے اکابر کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو 100% وفادار بنا لے, بے وفائی سے, نمک حرامی سے اور گناہوں سے, معصیت سے, مصیبت سے, حادثات سے میری اور ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عقل کی آنکھیں کھول دے. اللہ عقل میں نور عطا فرما دے. اور اللہ کھرے کھوٹے کی تمیز دے دے. اے اللہ کھرے کھوٹے کی تمیز دے دے. اے اللہ برائیوں سے دور کر دے. اے اللہ برائیوں کو ہم سے دور کر دے, گناہوں کو ہم سے دور کر دے, ہم کو گناہوں سے دور کر دے, گناہوں کے ماحول سے بھی دور کر دے. اے اللہ نیک صحبتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما, اللہ والوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بری دوستی سے, بری صحبت سے اللہ میری اور ہم سب کی, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, برائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں, اے اللہ ہم سب کو, اے اللہ ان کی مدد اور نصرت جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اور دعاؤں سے اے اللہ ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہر ہر مسلمان کی اے اللہ غیب سے نصرت اور مدد فرما. اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اور اے اللہ جو دشمن مسلمان کو ستا رہے ہیں, اسلام کے دشمن ہیں اور قتل و غارت کری کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں اور ساری مسلم دنیا دیکھ رہی ہے اور بےحیث بنی ہوئی ہے, اے اللہ ہماری بےحیثی کو دور فرما. اے اللہ عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان دشمنوں کو اے اللہ پامال کر دے، پارا پارا کر دے، اے اللہ ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دے، اے اللہ ان کی طاقت کے غرور کو چکنا چور کر دے، اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، اور اللہ ان کو پیچھے دھکیل دیں، ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل اور خوار کر دیں، اے اللہ ذلت اور شکست ان کا مقدر کر دیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما، شوکت عطا فرما، ہر مسلمان کو خوب خوشحالی عطا فرما، برکت والی اور وسعت والی اور خوشحالی والی اور خوب کشادہ اور 100% حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں یہ دشمن ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، اے اللہ ان کو ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیں، اور ان کو شدید دردناک عذاب میں مبتلا فرما، اے اللہ ان کو شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا فرما، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، نستغفرك ونتوب إليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اے اللہ اصل ضرورت ہماری توبہ کی ہے، رجوع کی ہے، اور ہم سارے کام کر رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اصل ضرورت ہے آپ سے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، آپ کو راضی کرنے کی، افسوس ہے کہ ہمارا اس طرف بہت کم دھیان ہے. اے اللہ ہمیں توفیق توبہ عطا فرما، ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنی رضا کامل ہمارے ساتھ کر دے، اپنی مدد و نصرت ہمارے ساتھ کر دے. اے اللہ ان کافروں کو اور عذاب نازل فرما. اللہم لعن الكفرة اہل الكتاب والمشرکین اليہودیین الغاصبین، اللہم لعن الكفرة والمشرکین، اللہم الذین یجحدون آیاتک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، ودمر ديارهم، ومزق جمعهم، وخرب بيوتهم، وكسر أعمارهم، وقرب آجالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جس کے دل میں جو جائز حاجت ہو اللہ اس کو پورا فرما، ہر مسلمان کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، ہر بیمار کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہمارے والدین اور اقربا اور رشتہ دار، اے اللہ ہر مسلمان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ جتنی دعائیں مانگی اپنے فضل سے وہ بھی قبول فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا اللہ اس کو بھی اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ سب سے بڑی دولت ہم آپ سے مانگتے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنے کرم سے اپنا بنا لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.